کل ہم نے التفات کی کچھ مثالیں پڑھی تھیں، ایک التفات کی مثال پڑھی تھی خطاب سے تکلم کی طرف، جو ہے جیسے شاعر نے کہا تھا، تحا بک قلب، کہ لے گیا اے میرے نفس تجھے ایسا دل، تروب فی الحسانی، جو مست ہے حسین عورتوں کے اندر، بعید الشباب، شباب کے کچھ دیر کے بعد، عصر، ایسا زمانہ، حان مشیبو، کے بڑھاپا قریب ہو گیا اس میں، یکلفنی لیلہ فیہی، اور اس میں یکلفنی مجھے مکلف بناتی ہے لیلہ کا، مجھے مکلف بناتا ہے قلب لیلہ کا، حالانکہ کہنا کیا چاہیے تھا یکلفکی، اے نفس تجھے مکلف بناتا ہے لیلہ کا. تو پہلے خطاب تھا نفس کو، اور اب تکلم کی طرف التفات کیا. جی، تکلم کی طرف التفات کیا. اور یہ بھی آپ کو انہوں نے بتایا کہ بعض روایتوں کے اندر اس شعر میں تکلفنی، یا بعض نسخوں میں آیا ہے تکلفنی، تو اس صورت میں تکلف کے اندر امکان ہے کہ اس کا فاعل کون ہو، لیلہ ہو. اس صورت میں لیلہ فاعل ہوا، مفعول اول نی یا آ چکی ہے مولانا، اور مفعول ثانی جو ہے وہ کیا ہوگا، شدائدہ جی فراقہ، اور شدائدہ فراقہ جی، اور یا پھر مولانا یکلفنی، جیسے غائب کا صیغہ بن سکتا تھا، لیلہ کو ہم نے فاعل بنایا، اسی طرح یہ مخاطب کا بھی صیغہ بن سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے خطاب ہو قلب کی طرف، کہ لے گیا اے نفس تجھے قلب، اور پھر کہا اے قلب تو مکلف بناتا ہے مجھے لیلہ کا. تو پہلے قلب اس میں ظاہر لائے تھے، اور اس میں ظاہر کس کے درجے میں ہوتا ہے، غائب کے درجے میں ہوتا ہے، اور یہاں پر تکلف لائے، خطاب لے کر آئے، تو یہ ایک اور التفات ہوا ہے خطاب غائب سے خطاب کی طرح. وقد شتا ولیوہا، اور اس حال میں کہ تحقیق دور ہو چکے ہیں اس سے ملاقات کے دن، اور لوٹ آئے ہیں ہمارے درمیان شواغل اور بڑے بڑے امور. اور یہاں آپ کو علامہ طفتازانی نے بتلایا تھا مولانا کہ عادت کے اندر دو احتمال ہیں بھائی، عادت معادات سے بھی ہو سکتا ہے، باب مفاعلہ سے بھی بمانے دشمنی کرنے کے، اور عاد یعود سے بھی ہو سکتا ہے بمانے لوٹنے کے. اور پھر خطاب سے غیبت کی طرف التفات کی مثال تھی، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ تم کشتی میں ہو، وجرین بہم، اور کشتی ان کو لے کر چل پڑے. تو کشتی میں تم ہو کہنا ہونا کیا چاہیے تھا، وجرین بہم. اس کے بعد مثال ذکر کی غیبت سے تکلم کی طرف، واللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو، فتصیر صحابا، وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو، فسقناہو، پس ہم نے ہانکا ان کو، اس کو. تو پہلے اس میں ظاہر اللہ کے ساتھ ذکر ہوا تھا، غائب کے صیغے آئے، پھر سخنا، ہم نے ہانکا، تکلم لے کر آئے بھائی. اسی طرح سورہ فاتحہ کے اندر آیا مالک یوم الدین، مالک یوم الدین غائب کے درجے میں تھا، ایاک نعبد، التفات کیا خطاب کی طرف، اور پھر خطاب کی وجہ، التفات کی وجہ ذکر کی، عمومی وجہ، کہ ہر التفات کس لیے کیا جاتا ہے، تاکہ نیا اسلوب آ جائے کلام کے اندر، اور کلام کے اندر تازگی پیدا ہو جائے سامع کو حشاش بشاش کرنے کے لیے، اور یہ زیادہ بہتر ہے تازگی کے اعتبار سے کلام، اور یہ زیادہ تنبیہ کرنے والا ہے مخاطب کو، کیوں بوجہ کان لگانے کے اس کی طرف، کیونکہ جب نیا کلام آئے گا وہ کان لگائے گا اس کی طرف، تو زیادہ اچھے طریقے سے بات سمجھے گا. اور کبھی کبھار خاص خاص التفات کے مواقع میں خاص خاص نکات ہوتے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ کے اندر التفات کا خاص نقطہ جو علماء بیان کرتے ہیں کہ بندہ جب شروع کرتا ہے، اس لیے کہ بندہ جب ذکر کرتا ہے الحقیقہ بالحمدی لائق حمد ذات کا حاضر دل کے ساتھ، کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، تمام صفات کس کے لیے ہیں؟ ایسی ذات کے لیے جو جامع ہے تمام صفات کمالیہ کو. تو جب اتنی عظیم ذات کا ذکر آیا جس میں ساری کمال والی صفتیں جمع ہیں، تو اپنے نفس میں ایک محرک پاتا ہے جو اس کو تحریک کرتا ہے کہ اس ذات کی طرف تم متوجہ ہو جاؤ پوری طرح، اور اسے اب اور اس سے خطاب کرو. چنانچہ یہ تحریک بڑھتی جاتی ہے، دوسرے آگے پھر صفت آتی ہے رب العالمین، بھائی وہ ذات ایسی تھی جو تمام صفات کاملہ صفات کمال کو جامع تھی اور تمام جہانوں کی پرورش کرنے والی ہے. پھر اس کے بعد آگے صفت آتی ہے الرحمن الرحیم، الرحمن صفت آتی ہے کہ دنیا میں بھی رحم کرنے والی ہے وہ ذات اور آخرت میں بھی رحم، اور پھر الرحیم صفت آتی ہے کہ آخرت میں رحم کرنے والی ہے. اس کے بعد مالک یوم الدین تک بات پہنچتی ہے، بھائی بڑی بڑی عظیم صفات ذکر ہو رہی ہیں کہ قیامت کے دن ہر چیز کی وہ ذات مالک ہوگی. تو اتنی عظیم صفات کے بعد وہ محرک جو تھا اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، جو انسان کو مجبور کر رہا تھا اس کی طرف متوجہ ہونے کو. تو چنانچہ یہاں آ کر اب وہ انتہا کو پہنچتا ہے تو انسان بالآخر مجبور ہو جاتا ہے، اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ اب میں اس ذات کی طرف متوجہ ہو جاؤں اور اس سے براہ راست خطاب کروں اور اس کی تخصیص کروں میں اس ذات کی جو اتنی عظیم صفات والی ہے، کہ اس کی میں تخصیص کروں کہ انتہائی عاجزی کے قابل وہی ہے اور مدد طلب جس سے کی جائے مدد طلب کرنے کے قابل بھی وہی ذات ہے. چنانچہ انتہائی عاجزی کے ساتھ بندہ اس کی تخصیص کرتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت انتہا درجے کی عاجزی ہے جس میں انسان دوسرے کے سامنے اپنے ماتھے کو زمین پر رکھ دیتا ہے. اور استعانت جو ہے استعانت کے ساتھ بھی اسی کو خاص کیا، ایاک نستعین، ہم آپ سے مدد طلب کا آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تخصیص کر دی گئی اور مفعول کو محذوف کر دیا، ذکر نہیں کیا، اشارہ اس بات کی طرف کہ تمام کاموں میں آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، کیونکہ مفعول کو حذف کیا جاتا ہے تعمیم پر دلالت کے لیے. تو اس موقع پر اس التفات کو اس میں یہ نقطہ ہے مولانا، کیوں؟ اس میں تنبیہ ہے اس بات پر کہ بندہ جب بھی قرات کو شروع کرے کہ وہ اسے اس کے لیے واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ ایسے ہی طریقے پر قرات کرے کہ اپنے ذہن کے اندر اس اپنے نفس میں اس محرک کو پائے، محسوس کرے. اس کے بعد بات خلاف مقتضی ظاہر کی چل پڑی تو چنانچہ تک پہنچی تو اس کی متعدد اقسام ذکر کیں. ایک یہ کہ مخاطب کو سے کا سامنا کرنا ایسے کلام کے ساتھ جس کا وہ انتظار نہیں کر رہا تھا، وہ کسی اور کلام کا انتظار کر رہا تھا، آپ اس کے سامنے کوئی اور کلام لے آئے، بسبب اس کے کہ آپ نے اس کا جو کلام تھا اس کو محمول کیا کسی دوسرے معنی محمول کیا کہ یہ دوسرا معنی زیادہ اولا ہے آپ کے لیے بجائے کس کے پہلے معنی. جیسے قباصری نے حجاج سے کہا، حجاج نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا لَأَحْمِلَنَّكَ عَلَى الْأَدْهَمِ، میں تجھے ضرور سیاہ گھوڑے پر سوار کروں گا، میں تجھے بیڑی پر سوار کروں گا، یعنی بیڑیوں میں جکڑ دوں گا، یہ محاورہ ہے لاحملن، میں تجھے بیڑیوں میں جکڑ دوں گا. اور ادہم بیڑی کو بھی کہتے ہیں تو ساتھ ساتھ سیاہ گھوڑے کو بھی کہتے ہیں. تو اس نے اس کو محمول کیا کس معنی پر؟ سیاہ گھوڑے پر. چنانچہ کہا کہ امیر جیسے لوگ جو ہیں وہ تو سوار کیا کرتے ہیں ادہم اور اشہب پر، سفید اور سیاہ گھوڑے پر، جی، اور اسی طرح کبھی مقتضی ظاہر کے خلاف کلام کیا جاتا ہے، کس طرح کے سائل کو کس کے درجے میں اتار دیا جاتا ہے جو طلب کر رہا ہو اس سوال کے علاوہ کو، یعنی غیر سوال، یہ بتلانے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے کہ تمہارے حال کے لائق یہ تھا کہ تم یہ بات پوچھتے اور یہ بات نہ پوچھتے. جیسے اللہ فرماتے ہیں، قرآن میں آتا ہے یسألونک عن الاہلہ، صحابہ باز آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ چاند چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، تو جواب میں اس کے نفع ذکر کیے گئے، اس کی وجہ نہیں ذکر کی گئی، بتلایا گیا کہ بھئی یہ تمہارے حال کے زیادہ لائق ہے کہ اس کے نفع یہ ہیں کہ تم اس کے نفع کے بارے میں پوچھتے، کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات ہیں اور حج وغیرہ کا پتہ چلاتے ہیں، جی. اور اسی طرح قرآن میں ہے یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے کہ جو بھی خرچ کریں بس وہ ان مواقع پر خرچ کریں. تو یہ سوال ضروری نہیں کہ کیا خرچ کریں، یہ سوال کرنا چاہیے کہ کن، کیونکہ اہم یہ ہے کہ چاہے تھوڑا بھی ہو لیکن اپنی جگہ پر خرچ ہو جائے تو نفع مند ہے، اگر زائد بھی ہو اپنی جگہ پر خرچ نہ ہو تو نفع مند نہیں. اور اسی طرح کبھی تعبیر کیا جاتا ہے مولانا معنی مستقبل کو لفظ ماضی کے ساتھ، جیسے سائقہ، سائقہ تو ماضی ہے اور بات کس کی چل رہی ہے، قیامت کے قریب کی بات چل رہی ہے، سور پھونکا جائے گا سب بے ہوش ہو جائیں گے، تو یہ سعقو ہونا تھا لیکن سائقہ ماضی سے تعبیر کیا، یہ بھی خلاف ہے مقتضی ظاہر کے، اور ایسا کیوں کیا جاتا ہے، تحقق وقوع پر دلالت کے لیے کہ اس چیز کا ہونا بڑا ہی یقینی، جیسے کہ ماضی یقینی ہوتی ہے. اور اسی طرح کبھی کبھار اس میں فاعل یا اس میں مفعول کو مضارع کی جگہ لے آتے ہیں، تو اگرچہ یہ دونوں اس میں فاعل اس میں مفعول مستقبل کے معنی میں آتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا اصل معنی حقیقت کے اعتبار سے کیا ہے، وضع کس لیے ہیں، حال کے معنی کے لیے، تو ماضی پر یا استقبال پر جب یہ دلالت کر رہے ہیں تو یہ مجازی معنی ہے، اور مجاز کیا ہے، مقتضی ظاہر کے خلاف ہے، اس لیے اس کو بھی ذکر کیا. ومن خلاف مقتضی ظاہری، اور اس مقتضی ظاہر کے خلاف میں سے ایک القلب کیا چیز ہے، قلب بھی ہے، وہوا اور وہ یہ ہے، ان یجعل احد اجزاء الکلام مکان الاخر، کے کر دیا جائے کلام کے اجزاء میں سے ایک کو دوسرے کی جگہ اور دوسرے کو پہلے کی جگہ. قلب کس کو کہتے ہیں مولانا، الٹنا، الٹنا، تو ایک کلام کے جز کو اٹھا کر دوسرے کی جگہ رکھا اور دوسرے کا جو دوسرے کو اٹھا کر پہلے کی جگہ رکھ دیا، اس کو قلب کہتے ہیں. تو جو بات ایک کے لیے ثابت تھی وہ دوسرے کے لیے ثابت کر دی، اور جو دوسرے کے لیے ثابت تھی وہ پہلے کے لیے کر دی. جیسے عارضت الناقۃ علی الحوض، میں نے اونٹنی کو پیش کیا حوض پر، اونٹنی کو کس پر پیش کیا، حوض پر. تو آپ بتائیے پیش کس پر کیا جاتا ہے بھائی، بے جان چیز پر پیش کیا جاتا ہے کسی چیز کو، یا جاندار پر کسی چیز کو پیش کریں گے کہ وہ اس کو قبول کرتا ہے یا رد کرتا ہے، جاندار چیز پر کسی چیز کے وہ شعور رکھتی ہو اس کو قبول کرے یا اس کو رد کرے. تو ہونا تو یہ کہنا تو یہ چاہیے تھا، حوض میں نے پیش کیا اونٹنی پر، اب اونٹنی چاہے اس کو پیے یا اس کو رد نہ پیے. سمجھ میں آئی بات، تو یہاں عکس کیا، عرضت الناقۃ علی الحوض، میں نے پیش کیا اونٹنی کو حوض پر، مکان عرضت الحوض على الناقة، اس کی جب کہنا یہ چاہیے تھا عرضت الحوض على، میں نے پیش کیا حوض کو ناقہ پر، کیا معنی؟ ای اظہرته علیہا، ظاہر کیا میں نے حوض کو اونٹنی پر، یعنی اونٹنی کو حوض دکھایا، اونٹنی کو حوض دکھایا، تو یہ ہونا چاہیے تھا. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ قلب ہے مولانا، قلب، ناقہ کو اٹھا کر حوض کی جگہ رکھ دیا اور حوض کو اٹھا کر ناقہ کی جگہ، لتشرب، تاکہ وہ کیا کرے، پی لے، اس کو پی لے. تو یہ اس لیے کیا ایسا کہ چونکہ حوض کو ہوتا تو یہ ہے، چیز اٹھا کر آپ اونٹنی کے سامنے رکھتے کہ اس کو کھائے یا اس کو نہ کھائے، لیکن حوض کو تو اٹھا کر لانے سے رہے، تو اونٹنی کو آپ لے گئے حوض کے پاس، تو جب اونٹنی کو حوض کے پاس لے گئے تو اس وجہ سے تعبیر بھی آپ نے اس طرح کر لیا کہ میں نے اونٹنی کو لے جا کر پیش کر دیا، کس پر؟ حوض پر پیش کر دیا. وقبله القلب السكاكي، اور قبول کیا ہے قلب کو علامہ سکاکی نے، مطلقاً بھائی، مطلقاً قبول کیا ہے، جیسا بھی قلب ہو یہ ٹھیک ہے. کیوں؟ وقال انه مما يورث الكلام ملاحة، اس لیے کہ انہوں نے کہا یہ ان چیزوں میں سے ہے، یورث، جو پیدا کرتے ہیں کلام کے اندر، ملاحة، جاذبیت، کہتے ہیں قلب کی وجہ سے کلام میں کیا پیدا ہو جاتی ہے، جاذبیت پیدا ہو جاتی ہے. وردہ غیرہ، علامہ سکاکی کے علاوہ بعض ایسے ہیں جنہوں نے رد کیا ہے اس کو، اے غیر سکاکی مطلقاً، مطلقاً انہوں نے رد کیا، لأنہ عکس المطلوب، اس لیے کہ یہ قلب کیا ہے، مطلوب کا عکس ہے. ونقیز المقصود، اور مقصود کی نقیز ہے. تو علامہ سکاکی نے کہا قلب جیسا بھی ہو بہتر ہے، پسندیدہ ہے، اس سے کلام میں جاذبیت پیدا ہوتی ہے. بعضوں نے کہا عکس قلب سرے سے جائز ہی نہیں، کیونکہ اس میں آپ اپنے مطلوب کو کیا کر دیتے ہیں، الٹا کر دیتے ہیں. والحق، وہ فیصلہ کر رہے ہیں دونوں میں، مولانا مصنف فرماتے ہیں حق یہ ہے کہ انہ انتظمن اعتبارا لطیفا، اگر یہ قلب متضمن ہوا کسی باریک اعتبار کو، غیر المل، غیر الملاحت، علاوہ کس کے؟ جاذبیت کے. التی اورثتھا نفس القلب، جس کو پیدا کیا ہے نفس قلب ہی نے. جاذبیت کے علاوہ کوئی اور نقطہ ہوا، قبلہ، اس کو کیا کیا جائے گا؟ قبول کیا جائے گا، جاذبیت کے علاوہ. کیونکہ جاذبیت تو خود کس کی وجہ سے آئی ہے؟ قلب کی وجہ سے. تو قلب کو اس کی وجہ سے قبول نہیں کریں گے، بلکہ کوئی اور نقطہ ہونا چاہیے. کا قولہ، جیسے شعر ہے مولانا شاعر کا، ومحمتن مغبرتن ارجاؤہ، وہ بمانے ربا کے، محمتن مفاظتن، بھائی جنگل کو کہتے ہیں، لق و دق صحرا، بھائی جس میں کوئی پانی وغیرہ پودے نہ ہو، مغبرتن، مغبرہ کا کیا معنی؟ غبار آلود، اے متلونتن بالغبراتی، جو رنگین ہو غبار کے ساتھ. غبارہ کس کو کہتے ہیں؟ غبار، غبار آلود کا ترجمہ کر رہے ہیں، جو رنگین ہو غبار کے ساتھ. ارجاؤہ، اس کے کنارے، اطرافہ و نواحیہ، جمع الرجا، اور یہ کس کی جمع ہے ارجا؟ رجا کی، مقصوراً، یہ وہ اس حال میں کہ یہ مقصور ہے مولانا، ممدودہ، یعنی حمزہ نہیں آخر میں، کیونکہ الرجا حمزہ ہوتا تو اس کے معنی امید کے ہوتے. کأن لون ارضہ، گویا کہ زمین کا رنگ، سماؤہ علی حذف المضاف، یہاں کہتے ہیں مضاف محذوف ہے، کأن لون ارضہ لون سمائہ، گویا کہ اس کی زمین کا رنگ اس کے آسمان جیسا ہے، گویا کہ اس کی زمین کا رنگ. تو شاعر کہتا ہے وَمَحْمَتٍ مُغْبَرَّتٍ أَرْجَاؤُهُ، بہت سے لق و دق صحرا غبار آلود، جن کے کنارے غبار آلود ہیں، گویا کہ ان کی زمین کا رنگ آسمان جیسا ہے۔ تو زمین کے رنگ کو تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ؟ آسمان۔ حالانکہ عکس ہونا چاہیے تھا، مولانا کہتے یہ ہیں اتنا غبار ہے ان کی فضا میں کہ گویا آسمان بھی زمین جیسا ہی مٹیالا ہے، جیسے زمین غبار آلود ہے اسی طرح آسمان بھی۔ لیکن عکس کیا کہ قلب کیا کہ زمین کس کی طرح ہے؟ آسمان کی طرح ہے۔ تو یہ بطور مبالغے کے کیا، شاعر بتلانا یہ چاہتا ہے اتنا غبار آلود ہے کہ اس کا رنگ ایسا بدلا کہ گویا وہ خود آسمان اب اصل بن گیا، اس کا رنگ اتنا زیادہ غبار اس پر آیا کہ وہ اصل بن گیا، تو اب اس کو اصل قرار دے کر زمین کو اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ تشبیہ دے رہا ہے، مبالغہ کر رہا ہے یہ بتلانے کے لیے کہ اس کا رنگ، اس کی فضا بہت زیادہ غبار آلود ہے۔ جی، یا سما کا معنی فضا کر لیں مولانا، فضا بھی کر لیں، گویا کہ اس کی زمین کا رنگ اس کی فضا کی رنگ جیسا ہے۔ على حذف المضاف اي لونها، لونها اي لون السماء۔ جی، فالمصرع الاخير من باب القلب، آخری مصرع باب القلب سے ہے۔ والمعنی، معنی یہ ہے کہ ان لون السماء، ہی گویا کہ اس کی آسما یا اس کی فضا کا رنگ، لغبرتها غبار کی وجہ سے، لون ارضه کس کی طرح ہے؟ زمین کے رنگ۔ والاعتبار اللطیف، اور اعتبار لطیف کیا تھا؟ علامہ یہ فیصلہ کیا تھا کہ کیا اعتبار لطیف ہونا چاہیے، کہتے ہیں وہ المبالغہ تو وصف لون السماء، وہ مبالغہ ہے آسمان کے رنگ کے وصف میں، بالغبرتی غبار کے ساتھ۔ جی جو جی، حتی کأنہ سارا، گویا کہ وہ آسمان کا رنگ ہو گیا اس حیثیت سے، یشبہ بہ لون الارض، کے تشبیہ دی گئی جائے گی اس کے ساتھ زمین کے رنگ کی، فی ذالک اس میں غبار میں، مع ان الارض اصل فیہ، باوجود اس کے کہ زمین اس کے اندر اصل ہے۔ وَإِلَّا لَمْ يَتَضَمَّنْ اعتباراً لطیفاً، اور اگر ایسا نہ ہو یعنی متضمن نہ ہو اعتبار لطیف کو، ردہ، تو اس قلب کو کیا کیا جائے گا؟ رد کر دیا جائے گا۔ لِأَنَّهُ عُدُولٌ عَنْ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ، اس لیے کہ یہ عدول ہے مقتضی ظاہر سے، اور مقتضی ظاہر سے عدول بغیر کسی نقطے کے نہیں ہو، یہ عدول ہے مقتضی ظاہر کے، بغیر کسی ایسے نقطے کے، یعتد بہا، جس کو شمار کیا جائے، جو قابل اعتبار ہو، ایسے نقطے کے بغیر ہی قلب کیا لہذا درست نہیں۔ کا قول ہی، جیسے یہ قول ہے، فلما ان جرى سمن علیہا کما طینت بالفدن السیاع۔ ایک مولانا دیوار ہے دیہات میں جیسے ہوتا ہے، اور ایک دیوار پر جو کیا کیا جاتا ہے، دیوار کو لیپا جاتا ہے مولانا، اس پر کیا لگاتے ہیں؟ گارا لگاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد بھائی، یا شہروں میں کیا کہیں گے؟ پلستر ہوتا ہے بھائی، پلستر۔ اب آپ مجھے بتلائیے دیوار اصل ہے یا پلستر اصل ہے؟ دیوار اصل ہے، اس پر پھر پلستر کیا جاتا ہے، نہ کہ یہ کہ پلستر ہو اس دیوار کی جائے بھائی۔ تو شاعر یہاں کیا کہتا ہے، یہاں عکس کرتا ہے دیکھیے، فلما ان جارا سیمنون، جب جاری ہوا سیمنون، سیمن کہتے ہیں موٹاپا، جب جاری ہوا موٹاپا، علیہا اس اونٹنی پر، جب بہ پڑا موٹاپا اس اونٹنی پر، کما پینتا گویا کہ تو نے لیپا ہو، بالفدنی محل کے ساتھ، فدن ای القصری، تو نے لیپا ہو محل کے ساتھ السیاعہ، کس کو؟ گارے کو، محل کو تو نے کس کے ساتھ لیپا ہو؟ محل کے ساتھ لیپا ہے گارے کو، تو گارے کے ساتھ محل کو لیپا جاتا ہے یا محل کے ساتھ گارے کو لیپا جاتا ہے؟
گارے کے ساتھ محل کو لیپا
جاتا ہے. ہاں تو یہ عکس کر رہے ہیں مولانا، عکس کر رہے ہیں، فدن کی جگہ سیاہ رکھ دیا، سیاہ کی جگہ فدن رکھ، جیسے تو نے لیپ دیا ہو محل کے ساتھ گارے کو. سیاہ کا ترجمہ بتلا رہے ہیں، ای تین المخلوط بالتبنی، وہ مٹی جو ملی ہوئی ہو تبنی بھوس کے ساتھ. تبن کس کو کہتے ہیں بھائی؟ تنکے، بھوس وغیرہ. وہ مٹی جو ملی ہوئی ہو بھوس کے ساتھ، دیکھا ہوگا آپ نے مولانا دیہات میں سادی مٹی نہیں لگاتے، اس میں کیا کرتے ہیں؟ بھوس وغیرہ ملاتے ہیں. جی والمانہ، معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں کما پینتل فدنا بالسیاعی، جیسے کہ تو نے لیپا ہے محل کو کس کے ساتھ لیپا ہے؟ گارے کے ساتھ. جی یقال، کہا جائے محاربی میں، تینت السطح بیتا، میں نے چھت کو لیپ دیا اور گھر کو لیپا. تو یہاں دیکھ، یہاں کلام صحیح کر دیا، عکس سیدھا کیا اس کو. ولقائل، کہتے ہیں ماتن نے یہ مثال ذکر کی کہ یہ قلب میں اگر کوئی اعتبار لطیف نہ ہو تو اس کو ہم رد کریں گے، جیسے یہ مثال ہے. تو علامہ تفتزانی آپ کو بتلا رہے ہیں کہ یہاں پر اعتبار لطیف ہو سکتا ہے بھائی، کس طرح؟ ولقائل، اور کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ انہو یتضمنو، کہ یہ جو قلب ہے یہ بھی متضمن ہے، من المبالغتی، مبالغے پر مشتمل ہے، فی وصف ناقتی بسمنی، ناقہ کا وصف جو سمن کے ساتھ کیا ہے، ما لا یتضمن، جس کو متضمن نہیں ہے قولنا، ہمارا یہ قول. کما تینت الفدنا بالسیاعی، اگر ہم یہ کہہ دیتے کہ محل کو لیپا ہے کس کے ساتھ؟ گارے کے ساتھ، تو اتنا مبالغہ پیدا نہ ہوتا. لیکن جب ہم نے کہا کہ گارے کو لیپ دیا ہے کس کے ساتھ؟ محل کے ساتھ، تو یہ مبالغہ آ گیا، بتلانا یہ مقصود ہے، اتنا لیپا، اتنا لیپا، اتنی موٹی تہ جما دی، گویا کہ وہ تہ اصل سے بڑھ گئی اور اصل بن گئی، اور جو اصل تھا وہ کیا بن گیا؟ تابع بن گیا. تو اب یہ مبالغہ مولانا، اگر ہم ویسے کہیں محل کو میں نے گارے سے لیپا، کوئی مبالغہ آیا نہیں بھائی. لیکن جب میں نے کہا کہ محل کو لیپ دیا کس پر؟ گارے پر لیپ دیا، تو اس میں مبالغہ بتلا دیا کہ بڑے ہی بہت زیادہ لیپا، گویا کہ گارے ہی کو کیا قرار دے دیا؟ اصل قرار دے دیا. لِإِحَامِهِ، بوجہ وہم ڈالنے، یہ وہم ڈالتا ہے یہ قلب کہ ان السیاح قد بغ من العزم والکثرتی، کہ جو گارہ ہے وہ پہنچ گیا ہے بڑے ہونے میں اور کثرت میں، الا ان، اس حد تک کہ سارا بمنزلت الاصلی، کہ کس کے درجے میں ہو گیا ہے؟ اصل کے درجے میں. والفدن بالنسبت الیہ، اور محل اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے، کسیاعی بالنسبت الی الفدن، اسی طرح ہے جیسے کہ گارا کس کی طرف نسبت کرتے ہوئے تھا؟ محل کی طرف، یعنی جیسے محل کی طرف نسبت کرتے ہوئے گارے کی تہ بڑی پتلی ہوتی ہے اور محل کی دیواریں خود بڑی موٹی، لیکن یہ وہاں پڑتا ہے کہ اس نے عکس کیا، قلب کیا، معلوم ہوا اتنی موٹی تہ جمائی ہے کہ گویا اس تہ کے مقابلے میں محل کی وہی حالت ہے جو محل کے مقابلے میں کس کی تھی؟ گارے کی تھی. گارے کی تہ جیسے بڑی پتلی تھی، اب محل اس کے مقابلے میں بڑا پتلا رہ گیا ہے اور تہ بڑی موٹی لگائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہاں تک ہم نے پڑھے مولانا مسند الے کے احوال، کہ مسند الے کو حذف کیوں کیا جاتا ہے، اور اس کو پھر ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ ذکر ہو تو معرفہ کیوں ذکر کرتے ہیں؟ اور معرفہ میں پھر اس میں اشارہ، اس میں موصول، اس میں رب اللام وغیرہ کے نکات پڑے، یا کبھی اس کو نکرہ کیوں ذکر کیا جاتا ہے، مقدم کیوں ذکر کرتے ہیں، مؤخر کیوں ذکر کرتے ہیں وغیرہ، مقتدر ظاہر کے خلاف کیوں لاتے ہیں؟ اب احوال مسند شروع ہوں گے. احوال المسند، مسند الی مسند کے احوال. جی، اما ترکو، پس مسند کا ترک کرنا، فلما اسی وجہ سے، مر جو گزر گئی، فی حذف المسند الیہ، کس کے حذف میں؟ مسند الیہ کے حذف کے نکات انہوں نے بیان کیے تھے. مثلا والا نا کیا کہا تھا کہ ہم کبھی مسند الیہ کو حذف کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کو ذکر کرنا عبث ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ عبث ہوتا ہے. وہ پہلے سے معلوم ہے تو پھر دوبارہ ذکر کر رہے ہیں، یہ عبث کام ہے. یا آپ مخاطب کے ذہن میں یہ وہم ڈالنا چاہتے ہیں کہ میں عدول کر رہا ہوں دو دلیلوں میں سے زیادہ قوی کی طرف، ایک دلالت ہے لفظ کی، ایک دلالت ہے عقل کی، تو کون سی دلالت قوی ہے؟ عقل کی. تو آپ لفظ کی دلالت سے عدول کر رہے ہیں کس کی طرف؟ عقل کی دلالت کی طرف. سمجھ میں آئی بات؟ جی. یا اسی طرح والا نا، مقام تنگ ہوتا ہے، وہ تکلم کرنے والا غمزدہ ہے والا نا، اور دکھ میں مبتلا ہے، اور اس وقت کلام کرنے کو جی نہیں چاہتا، آدمی مختصر کلام کرنا چاہتا ہے، یا وزن شعری ٹوٹ رہا ہے اگر ہم اس کو ذکر کر دیں وغیرہ، یہ نکات ذکر ہوئے تھے وہاں. کا قولی ہی، جیسے شاعر کا قول ہے، وَمَنْ يَكُ أَمْسَى بِالْمَدِينَةِ رَحْلُهُ فَإِنِّي وَقَيَّارٌ بِهَا لَغَرِيبُ. وَمَنْ يَكُ، اور جو کوئی ہو، أَمْسَى، أَمْسَى بمانے چاہے شام کے معنی میں لے لیں یا سارا کے معنی میں لے کر لیں، وارانا جو ہو جائے سارا کے معنی میں. تو من والا نا، یہ من ہوا مبتدا، یکن فیل افعال ناقصہ، ہوا ضمیر اس کا اسم جو کس کو راجع؟ من کو. اور امسا فیل افعال ناقصہ، اور اس کے اندر جی اس کے اندر ہوا ضمیر جو راجع ہے مبتدا کی طرف، وہ اس کا اسم. بالمدینتی رحلہ، بالمدینتی خبر مقدم، رحلہ مبتدا مؤخر، مبتدا خبر مل کر، یہ خبر ہوئے کس کے لیے؟ امسا کے لیے. امسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لیے؟ یکن کے لیے. اور یکن اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کے لیے، مبتدا خبر مل کر شرط، جزا محذوف ہے، جزا محذوف ہے. جزا کیا ہے مولانا؟ یہ حاشیے پہ انہوں نے دی ہوئی ہے بھائی، نشان بے شک لگا لیں آپ اس پر. یہ جو صفحہ نمبر لکھا ہوا ہے 130، اس کے ساتھ باہر کی طرف لکھا ہوا ہے. وَمَنْ يَكُ أَمْسَى بِالْمَدِينَةِ رَحْلُهُ فَقَدْ حَسُنَتْ حَالُهُ وَسَاءَتْ حَالَتِي وَحَالَتُ قَيَّارٍ. مل گئی عبارت بھائی؟ تو یہ ماں کیا، وہ شخص جو ہوا بالمدینہ کے اندر جس کا ٹھکانہ ہو گیا، رحل کا معنی ٹھکانہ، منزل بھائی، وہ شخص جس کا ٹھکانہ منزل میں، ٹھکانہ اور منزل مدینہ میں ہو گئی، فقد حسنت حالہ، اس کا حال بڑا ہی اچھا ہے. وساعت حالتی وحالت القیار، اور میری اور قیار جو میرا گھوڑا ہے یا اونٹ ہے اس کی حالت بڑی بری ہے، کیونکہ میں یہاں پر مسافر ہوں اور اجنبی ہوں، میں یہاں پر اجنبی ہوں. تو جس کا ٹھکانہ مدینہ میں ہوا اس کی حالت بڑی اچھی، البتہ میری اور میرے گھوڑے کی حالت اچھی نہیں، کیونکہ میں اور میرا گھوڑا یہاں پر اجنبی. وَمَنْ يَكُ أَمْسَى بِالْمَدِينَةِ رَحْلُهُ اور جس کا ٹھکانہ ہو گیا مدینہ کے اندر فَإِنِّي پس یقیناً میں وَقَيَّارٌ قیار والا نا دو تین روایتیں ہیں بعض کہتے ہیں یہ شاعر کے اونٹ کا نام ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ شاعر کے گھوڑے کا نام ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ اس کے غلام کا نام تھا کہ میں اور قیار اس مدینہ میں لغریبو کیا ہیں اجنبی ہیں الرحل هو المنزل والمأوى رحل کس کو کہتے ہیں منزل گھر کو والمأوى اور ٹھکانے کو وقیار اور قیار جو ہے اسم جمل للشاعر یہ اونٹ کا نام ہے شاعر کے وہو شاعر کون ہے زابی بن الحارث ہے قضا فی الصحاح جیسا کہ صحاح جوہری میں ہے وقیل اسم فرس اور کہا گیا ہے کہ یہ گھوڑے کا بھی نام ہے دوسری روایت بھئی ولفظ البیت خبر اور شعر کے الفاظ جو ہیں خبر ہیں ومعناہ التحسر وتوجع لیکن اس کا معنی کیا ہے افسوس اور دکھ بتلانا ہے بھئی دکھ بتلانا سمجھ میں آیا بھئی تو شاعر یہ خبر نہیں دینا چاہتا بلکہ اپنے افسوس غم دکھ کا اظہار کر رہا ہے اس جملہ خبریہ کے ذریعے جملے کے سمجھ میں آیا بھئی اب مولانا کلام اصل میں یوں ہے دیکھو دوسرے مصرے متن جو ہے فَإِنِّي وَقَيَّارٌ بِهَا لَغَرِيبُ فَإِنِّي وَقَيَّارٌ بِهَا لَغَرِيبُ فَإِنِّي وَقَيَّارٌ بِهَا وَقَيَّارٌ غَرِيبٌ بِهَا لَغَرِيبُ تو قیارن کی خبر محذوف ہے یہاں پر اور خبر مسند ہوتی ہے یا مسند الیہ مسند الیہ تو یہاں پر مسند کیا مسند ہوتی ہے تو مسند کو یہاں پر حذف کیا تر کے نکات بیان کر رہے ہیں مولانا ضابطہ ایک یاد رکھیں اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ وَعَمْرٌ جَالِسٌ اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ وَعَمْرٌ جَالِسٌ لکھ لیا مولانا یہاں مولانا دو ترکیبیں ہیں دو ترکیبیں ایک تو یہ دیکھو اِنَّ حُرُوفِ مُشَبَّ بِالْفِعْل زَيْدًا اس کا اسم قائمن اس کی خبر انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا خبریہ ہو کر معطوفن علیہ وہ حرف عطف اور عمرن مبتدہ مرفوع لفظن مبتدہ جالسن اس کی خبر مبتدہ اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر معطوف تو جملے پر جملے کا عطف کیا جملے پر پورے جملے پر پورے جملے کا عطف کیا اس پہ کوئی اشکال نہیں جملے پر جملے کا عطف ہو گیا وہ بھی جملہ اسمیہ یہ بھی جملہ اسمیہ ایک اور ترکیب یاد رکھیں کہ ہم پورے جملے کا عطف جملے پر نہیں کرتے بلکہ جز کا عطف مفرد کا عطف مفرد پر کرتے ہیں مبتدا کا عطف کرتے ہیں انہ کے اسم پر اور خبر کا عطف کرتے ہیں کس پر انہ کی خبر پر صورت سمجھ میں آئی تو ایک تو پورا جملہ بنا کر عطف کریں اس میں کوئی اشکال نہیں ہاں اگر مفرد کا عطف مفرد پر کرنا چاہتے ہیں جملہ بنانے سے پہلی عطف کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھو اِنَّا کے اسم جو ہے اس کے لفظ پر بھی عطف کرنا جائز اور اس کے معنی کی رعایت کرتے ہوئے مرفوع عطف بھی جائز ہے رفع کے ساتھ بھی عطف اِنَّا کس لیے آتا ہے بھئی کلام میں کیا پیدا کرنے کے لیے؟ تاکید. انہ کو ذرا ہٹا دو، کیا تھا جملہ؟ زید قائمون تھا، آپ انہ لے کر آئے، انہ نے کلام میں تاکید پیدا کر دی، کلام میں تاکید پیدا کر دی. اور کوئی کام کیا اس نے کلام میں؟ نہیں، صرف تاکید پیدا کی کلام میں اور تبدیلی پیدا نہیں کی. تو انہ یاد رکھو مولانا، انہ من وجہ موجود ہے، من وجہ غیر موجود ہے. من وجہ کیا ہے؟ یوں سمجھیں گویا کہ من وجہ اس کا وجود ہے، من وجہ اس کا وجود نہیں ہے. بہ اعتبار اس کا وجود ہے کہ اس نے زیدن کو نصب دیا اور اس کی خبر کو کیا دیا؟ رفع دیا. تو لفظی اعتبار سے تو انہ موجود، معنی کے اعتبار سے انہ نہیں موجود. اس نے جملے کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی، یہ پہلے بھی جملہ تھا اب بھی جملہ ہے. بخلاف اگر انہ آ جاتا، انہ کیا کرتا ہے؟ پورے جملے کو کس کی تاویل میں کر دیتا ہے؟ مفرد اور مصدر کی تاویل میں کر دیتا ہے. کس کی تاویل میں کرتا ہے؟ انہ مفرد کی تاویل میں کرتا ہے. اسی لیے جو مفرد کا مقام ہو وہاں انہ پڑھتے ہیں، جو جملے کا مقام ہو وہاں انہ پڑھتے ہیں. قالا کے بعد انہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ قالا کے بعد مقولہ آتا ہے، اور مقولہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ ہوتا ہے جی. اور اعلم کے بعد آپ انہ پڑھتے ہیں، کیونکہ اعلم کے بعد مفعول آنا ہوتا ہے، اور مفعول کیا ہے؟ مفرد ہے. تو وہ انہ پورے جملے کو مفرد بنا دے گا. حرف جر کے بعد مولانا آپ انہ پڑھتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ حرف جر داخل ہوتا ہے مجرور پر، اور مجرور کیا ہونا چاہیے؟ مفرد ہونا چاہیے. تو انہ اس کو کیا بنا دے گا؟ مفرد. مضاف الیہ کی جگہ پر آپ انہ پڑھتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مفرد ہوتا ہے. تو انہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ مل کر کیا ہو جائے گا؟ مفرد. تو جو مقام مفرد کا ہو وہاں انہ پڑھتے ہیں، جو مقام جملے کا ہو وہاں انہ پڑھتے ہیں. تو انہ کلام کو، بات یہ چل رہی تھی کہ انہ کلام کو کس کے حکم میں کر دیتا ہے؟ مفرد کے حکم میں کر دیتا ہے. مصدر اس کو بنا دیتا ہے، یہ حروف مصدر میں شمار ہوتا ہے مصدر. تو انہ جو ہے، انہ زیدن، میں کہتا ہوں انہ زیدن قائمن، انہ نے لفظوں میں بھی تبدیلی کی، زیدن کو رفع نصب دیا اور خبر کو کیا دیا؟ رفع دیا انہ نے. اور معنی میں بھی تبدیلی پیدا کر دی کہ اس کو اب جملہ نہیں رہنے دیا، بلکہ کیا بنا دیا؟ مفرد رہ گیا، یہ مفرد بن گیا. بات سمجھ میں آئی؟ انہ نے لفظوں میں بھی تبدیلی پیدا کی اور معنی میں بھی تبدیلی پیدا کی. انہ نے لفظوں میں تو تبدیلی پیدا کی، انہ زیدن قائمن، زیدن کو نصب دیا، قائمن کو رفع، لیکن معنی میں تبدیلی پیدا نہیں کی، صرف تاکید آئی مولانا، پہلے بھی جملہ تھا اور اب بھی جملہ ہے. تو انہ کا، انہ من وجہ موجود، من وجہ معدوم ہے، لفظوں کے اعتبار سے موجود کیونکہ نصب دے رہا ہے، لفظوں میں عمل کر رہا ہے، اور معنی کے اعتبار سے معدوم کیونکہ معنی کے اعتبار سے کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر رہا. یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ معنی کے اعتبار سے معدوم ہے. تو معنی کے اعتبار سے جب معدوم ہے تو زید قائم جیسے پہلے مبتدا خبر تھے، اب بھی کیا ہے؟ مبتدا اور خبر ہیں. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اب آپ عطف کرنا چاہتے ہیں اس ان زیدن، زیدن پر عطف کرنا چاہتے ہیں، اور زیدن کی کتنی حالتیں ہیں؟ دو حالتیں ہیں. ایک بے اعتبار انہ کے لفظوں میں وجود ہے تو زیدن اس کا کیا ہے؟ اسم ہے. اور ایک بے اعتبار معنی کے اعتبار سے کہ انہ گویا ہے ہی نہیں، گویا زیدن اب بھی کیا ہے؟ مبتدا ہے. کیا ہے؟ مبتدا ہے. اور مبتدا کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ رفع. تو جب آپ محل مبتدا پر عطف کر رہے ہیں تو کیا پڑھیں گے؟ عمرون پڑھیں گے یا عمرن پڑھیں گے؟ عمرون پڑھیں گے. بات سمجھ میں آئی؟ تو دو طرح عطف جائز ہوا مولانا، ان زیدن قائم، اور اس پر آپ ذرا عطف کریں، وعمرن جالسن. وعم، اب آپ نے کس پر عطف کیا؟ لفظوں کے اعتبار سے انہ کے اسم پر. کس پر؟ انہ کے، وہ منصوب تھا، یہ بھی منصوب. اور آپ کہتے ہیں وعمرن جالسن، عمرن کا عطف کر رہے ہیں انا کے سم پر، لیکن کس اعتبار سے؟ محل کے اعتبار سے، کس اعتبار سے؟ کیونکہ محل کے اعتبار سے یہ مبتدا ہے مولانا، انا میں کلام کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی، تو انا کے اسم پر آپ نے پڑھا عطف جائز لفظوں کے اعتبار سے بھی اور محل کے، لفظوں کے اعتبار سے عطف کریں تو کیا پڑھیں گے جی؟
امرن،
امرن پڑھیں گے، اور اگر محل کے اعتبار سے عطف کریں امرن پڑھیں گے. یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ ساری اگلی بحث کا اسی سے تعلق ہے، لیکن ایک شرط ہے، جب آپ محل پر عطف کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ایک شرط ہے، لفظوں پہ عطف کرنا چاہتے ہیں پھر تو کوئی اشکال نہیں بھائی، انہ وہاں نصب دے رہا تھا، معطوف علیہ کو نصب دے رہا تھا تو معطوف کو بھی کیا دے دے گا، یہ تو آسان سی بات ہے. لیکن آپ محل پہ عطف کرنا چاہتے ہیں، انہ کو بالکل ہی آپ معدوم ماننا چاہتے ہیں، اس کی کیا صورت ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس انہ کی خبر پہلے گزر چکی ہو، اس انہ کی خبر پہلے یا لفظاً گزر چکی ہو یا تقدیراً گزر چکی ہو. اگر انہ کی خبر لفظاً بھی پہلے نہیں گزری، تقدیراً بھی پہلے نہیں گزری، تو اب مثلاً آپ کہتے ہیں انہ زیدن و عمرن جالسن یا قائمن، اب آپ عمرن کے بجائے کیا پڑھنا چاہتے ہیں؟ عمرن، محل پہ عطف کرنا چاہتے ہیں، اور محل پر عطف کے لیے ضروری تھا کہ انہ کی خبر پہلے گزر چکی ہو، اور انہ کی خبر پہلے گزری ہے، لہذا اب عمرن پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، بلکہ کیا پڑھیں گے؟ عمرن ہی پڑھیں گے. ضابطہ سب کو سمجھ میں آیا کہ انہ کے اسم کے لفظوں پر بھی عطف جائز اور اس کے محل پر بھی عطف جائز. لفظوں پر عطف کریں گے تو نصب پڑھیں گے، اور محل پہ عطف کریں گے تو رفع پڑھیں گے. اور محل پر عطف کرنے کے لیے ایک شرط ہے رفع پڑھنے کے لیے، کیا شرط ہے؟ کہ انہ کی خبر پہلے گزر چکی ہو. بات سمجھ میں آئی؟ کیوں یہ شرط کیوں لگاتے ہیں نحوی؟ شرط اس لیے لگاتے ہیں کہ جب میں نے کہا ان زیدن و عمرن قائمن، میں نے کیا کیا؟ محل پہ عطف کیا، اور ان کی خبر بھی پہلے نہیں گزری. ادھر توجہ کرو بھائی، توجہ. ان کی خبر بھی پہلے نہیں گزری، اور میں عطف کس پر کرنا چاہتا ہوں؟ محل پر. جب محل پر کروں گا تو عمرن پڑھوں گا یا عمرن پڑھوں گا؟ عمرن پڑھوں گا. تو قائمن دونوں کی خبر بن جائے گی. وہ صورت بتا رہا ہوں جب کہ خبر پہلے نہ گزری. جب پہلے خبر نہیں گزری تو لازمی بات ہے قائمن دونوں کی خبر بن جائے گی، اور قائمن دونوں کی خبر نہیں بن سکتی. کیوں نہیں بن سکتی؟ وجہ یہ کہ قائمن کو جب ہم بنائیں گے زید کے لیے خبر، تو زید کے اندر عامل کون؟ انا. تو زید کی خبر کے اندر بھی عامل کون؟ انا. تو قائمن کے اندر عامل انا ہوا. کون ہوا؟ لیکن جب ہم اس کو خبر مان رہے ہیں عمر کے لیے، تو عمر کو تو ہم نے عطف کیا ہے کس پر؟ انا کے اسم کے محل پر، اور محل کے اعتبار سے انا کا اسم کیا تھا؟ مبتدا تھا. کیا تھا؟ مبتدا تھا. اور مبتدا کے اندر عامل کون؟ ابتدا عامل ہوتی ہے، عامل معنوی ہے. ابتدا میں کون ہے؟ عامل معنوی ہے. مبتدا کے اندر عامل معنوی ہے. تو جب مبتدا، تو جیسے مبتدا عامل معنوی ہوتا ہے، اسی طرح خبر کے اندر بھی عامل کون ہوتا ہے؟ ابتدا. مبتدا کے اندر عامل ابتدا، خبر کے اندر بھی عامل ابتدا، اور ابتدا ایک عامل معنوی ہے، لفظوں میں اس کا وجود نہیں. زیدن قائمن، زید کے اندر بھی عامل معنوی ہے، لفظوں میں کوئی نہیں. قائمن کے اندر بھی عامل کون ہے؟ تو جب آپ نے کہا ان زیدن و عمرن قائمن، تو زیدن کے اندر تو عامل انا ہوا، اور قائمن زیدن کی بھی خبر ہے، تو اس کے اندر بھی کون عامل ہوا؟ انا ہوا. نیز عمرن، اس کے اندر عامل کون ہوا؟ ابتدا، کیونکہ یہ کس پر آتف ہے؟ محل انا پر، اور محل انا کا اسم کا محل کیا ہے؟ ابتدا. تو عامر میں عامل کون ہوا؟ ابتدا عامل ہوئی، عامل معنوی آیا. تو قائم کے اندر بھی قائم، عامر کی بھی خبر ہے، تو عامر قائم کے اندر عامل کون ہوا؟ اس میں بھی ابتدا آئی، اس میں بھی ابتدا آئی. تو ایک ہی معمول ہے اور اس میں دو عامل ہیں، ایک انا عامل ہے، ایک انا عامل ہے اور ایک ابتدا عامل ہے، اور یہ جائز نہیں مولانا کہ ایک معمول پر کتنے عامل داخل ہوں؟ دو عامل داخل ہوں. بحث سب کو سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو دیکھا یہ بحث ہے مولانا. فإني وقيار بها لغريب، اس پہ نظر رکھنا اور مت آگے شرح کو دیکھتے جائیں مولانا. فالمسند الى قيار محذوف، پس مسند جو قیار کی طرف ہے، یعنی قیار کی خبر ہے، محذوف، وہ محذوف ہے، اور وہ کیا ہے؟
غریب،
غریب ہے. قیار غریب بها، قیار مدینہ میں غریب ہے، اجنبی ہے. یہ کیوں حذف کیوں کیا اس خبر کو آپ نے؟ کہتے ہیں لقصد الاختصار، اختصار کے ارادے سے، والاحتراز یعنی العبث، اور عبث سے بچنے کے لیے. یعنی خبر کو ذکر کرنا کیا تھا؟ عبث تھا. اشکال ہوا بھئی خبر تو کلام کا رکن ہے، اس کو آپ نے عبث اور بیکار کیسے کہا؟ کہتے ہیں بناء علی الظاہری، یہ اس کا عبث کس بنا پر تھا؟ ظاہر کی بنا پر تھا، کیونکہ ظاہر میں ایک اور غریب بھی موجود تھا، وہ بتلا رہا تھا کہ یہ ہے یہاں پر. تو دو دفعہ غریب آتا تو یہ عبث تھا. مع ضیق المقام، اور ساتھ کس کے؟ مقام کی تنگی کے. بسبب التوجہ، کس وجہ سے؟ جی دکھی ہونے کی وجہ سے. ومحافظت الوزن، اور وزن کی حفاظت کے، شعر کا وزن ٹوٹتا اگر ہم ذکر کر دیتے. ولا يجوز، اور یہ جائز نہیں ہے کہ ان یکون قیار، کہ قیار جو ہے عطفا علی محل اسم انا، کہ وہ انا کے اسم کے محل پر عطف ہو. کدھر ہے قیار بھائی؟ دیکھو قیار کا عطف انا کے، ہاں یعنی انی کی یا ضمیر جو ہے، یہ انا کا اسم ہے نا، اس کے محل پر عطف جائز نہیں. وغریب، ہاں محل پر عطف کریں، وغریب خبر عنہما، اور غریب دونوں کی خبر بن جائے، ایسا کرنا جائز نہیں. اگر عبارت یوں بنائے، یا ضمیر جو ہے انا کا اسم، قیار کا عطف کس پر؟ انا کے اسم کے محل پر، اور لغریب دونوں سے خبر ہے. یہ ترکیب جائز نہیں. کیوں؟ لامتناع العطف، کیونکہ عطف ممتنع ہے، علی محل اسم انا، انا کے اسم کے محل پر عطف جائز نہیں. قبل مضی الخبر لفظا او تقدیرا، جب تک کہ خبر نہ گزری ہو لفظا یا، ہاں جب خبر گزر جائے پھر جائز. وَأَمَّا إِذَا قَدَّرْنَا لَهُ خَبَرًا، اور جب ہم اس کے لیے مقدر نکالتے ہیں خبر کو، محذوفاً محذوف، فَيَجُوزُ أَن يَكُونَ هُوَ عَطْفًا، اب جائز ہے کہ عطف چاہے کس پر ہو؟ محل اسم انا پر ہو. بھئی پہلے عطف محل پر اس لیے نہیں تھا جائز کہ لغریب ان دونوں سے خبر تھی، اگر دونوں کے لیے الگ الگ خبر بنا لو تو پھر عطف محل پر بھی جائز اور اسم پر. فَيَجُوزُ أَن يَكُونَ هُوَ عَطْفًا عَلَى مَحَلِّ اسْمِ إِنَّا، إِنَّا کے اسم کے محل پر عطف جائز ہے. لِأَنَّ الْخَبَرَ مُقَدَّمٌ تَقْدِيرًا، اس لیے کہ خبر مقدم ہے تقدیرًا. خبر کیا ہے؟ مقدم ہے. دیکھا قیارن کی خبر کیا ہے؟ غریبن بِهَا، سے پہلے قیارن غریبن بِهَا، اور یہ لَغَرِيبُ یہ خبر ہے کس کی؟ اِنَّا کی. کس کی خبر ہے؟ اِنَّا کی. تو جب یہ انا کی خبر ہے تو انا تو لفظوں میں مقدم، تو لغریب بھی رتبے کے اعتبار سے کیا ہوا؟ مقدم. اصل میں یوں کلام ہوا، فانی لغریب وقیارن غریب بها، تو خبر مولانا تقدیرن انا کی جب مقدم ہو چکی. انا کی خبر کیا ہے؟ اور انا کی جب خبر مقدم ہو جائے اب انا کے اسم پر عطف جائز محلن بھی اور لفظن بھی. بحث سمجھ میں آئی بھائی؟ فلا یکون لہذا یہ مثل ان زیدن و عمرن ذاہبانی یہ اس جیسا نہیں ہوگا, یہ مثال اس جیسی نہیں ہوگی. دیکھو ان زیدن, زیدن کیا ہے؟ ان کا اسم. عمرن آپ نے کس پر عطف کیا, محل پر یا لفظوں پر؟ محل پر. اور خبر گزری ہے؟ نہیں, خبر تو آگے آ رہی ہے. ذاہبانی دونوں کی اکٹھی, اور یہ ترکیب ممتنع ہے. یہ ترکیب کیا ہے؟ ممتنع ہے. کیوں ممتنع ہے بھائی؟ جی کیونکہ شرط پوری نہیں. شرط کیا تھی؟ خبر پہلے گزر چکی ہو, اور خبر تو دونوں کی ذاہبانی کٹھی آ رہی ہے, معلوم ہوا خبر پہلے گزری نہیں. بل یکون, بلکہ یہ ترکیب جو ہے یہ قیارون والی اس ترکیب کی طرح ہو جائے گی جیسے ان زیدن و عمر لذاہب. تو ان کا زیدن, زیدن ان کا اسم, عمر اس کے محل پر عاطف ہے, اور لذاہب خبر ہے کس کی؟ ان کی. کس کی خبر ہے؟ ان کی. تو زیدن اسم, لذاہب خبر. تو لذاہب رتبے کے اعتبار سے کیا ہوا؟ مقدم ہوا. اور عمرن کی خبر محذوف, عمرن ذاہب. جب عمرن کی خبر محذوف اور ان کی اسم پہلے گزر چکی, جب ان کی خبر پہلے گزر جائے تو اس کے محل پر عطف کرنا بھی. تو یہاں عمرن کا عطف زیدن پہ محل پر ہوا کیونکہ لذاہب رتبتن کیا ہے؟ مقدم ہے. وہ ہوا جائز, اور یہ جائز ہے. ویجوز, اس پر ایک اشکال آپ کے ذہن میں آئے گا مولانا کہ بھائی قیہ جو لغریبو ہے اس کو قیار کے لیے خبر بنا لو. قیارن بہا لغریبو, غریب کو کس کے لیے خبر بنا لو؟ اور انا کے اسم کے لیے الگ خبر نکال لو. فانی غریب و قیار بہا الگ نکال. کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا, وجہ یہ کہ اس کی خبر پر لام داخل ہے, اور لام انا کی خبر پر داخل ہوتا ہے, مبتدا کی خبر پر نہیں داخل. ویجوز ان یکون مبتدا, یہ بھی جائز ہے مولانا کہ یہ قیار مبتدا ہو. والمحذوف خبرہ ہو, اور محذوف اس کی خبر ہو. والجملۃ باسرھا ای بجمیعھا, اور جملہ پورا کا پورا جو ہے. حذف علی جملۃ انا, کس پر عطف ہو؟ انا کے جملے پر. مع اسمھا و خبرھا, اس کے اس اور خبر کے ساتھ, یعنی پورے جملے کا عطف پورے جملے پر. پھر تو اشکال ہی کوئی نہیں. ہم تو عطف کس کی بات کر رہے ہیں؟ مفرد کا, مفرد پر عطف. یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ ترکیب تھی ساری. وہاں ترکیب سیکھو بھائی, ترکیب بڑی ضروری ہے. ترکیب کے بغیر کوئی کتاب نہیں چل سکتی. ترکیب, میرا تو جی چاہتا ہے مدارس میں یہ طریقہ ہونا چاہیے کم از کم 3-4 سال پہلے صرف صرف اور نحو پڑھائی جائے, اور ترکیب پڑھائی جائے. جب لڑکے کو ترکیب آ جائے گی, نحو آ جائے گی, وہ خود بخود چلے گا. کیونکہ چاہے کسی بھی فن کی کتاب اٹھا لیں, اس میں آدھی تو باتیں تو کس کی آ جاتی ہیں؟ نحو کی باتیں آ جاتی ہیں. جی تو 3-4 سال کم از کم اگر ترکیبیں پڑھائی جائیں, نحو پڑھائی جائے, تو پھر بات بنے گی بھائی. پہلے نحمیر وغیرہ بھی گزر جائے, پھر ہدایت النح ہو جائے مولانا. ہدایت النح کے بعد پھر اس کے بعد شرح مئات عامل اور ترکیب پڑھائی جائے, پھر قافیہ کے اندر بھی ترکیب بھی کچھ ہو جائے گی, اور نحو کی مزید باتیں آ جائیں گی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ترکیب یہاں عام مدارس میں پہلے کیا پڑھاتے ہیں؟ پہلے ترکیب پڑھاتے ہیں, اس کے بعد ہدایت النحو پڑھاتے ہیں. یہ قلب ہے. یہ کیا ہے؟ قلب ہے مولانا, نقیض مطلوب ہے. بھئی ایک آدمی نے ہدایت النحو پڑھی ہی نہیں ہے, اس کو یہی نہیں پتا مفعول مطلق کسے کہتے ہیں, مفعول فی کس کو کہتے ہیں, فلاں کس کو کہتے ہیں, ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں. اس کو لگا دیتے ہیں رٹا لگاؤ یہ ترکیب چل رہی ہے, 1.5 صفحے کے بعد خبر آئے گی. اب اس بیچارے کو کیا پتہ ہے بھائی؟ رٹے لگاتا ہے، کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. ہاں جب ہدایت النحو پڑھ لے گا، ہدایت النحو کے بعد ترکیب پڑھے گا، ایک سال، دو سال، تین سال، بہترین واقفیت ہو جائے گی اس کی ترکیب کے ساتھ، اور پھر ہر کتاب کو اس کے طلبہ کے مطابق ہی پڑھایا جائے. جب کافیہ ہے مولانا، کافیہ میں بڑی قیل و قال ہوتی ہے بھائی، الکلمتوں پہ میں نے کہتے ہیں 150 اعتراضات جوابات ذکر کیے، آگے کہتے ہیں لفظ ان کے اندر 50 اور میں نے ذکر کیے کہ لفظ ان کے اندر یہ فا کیوں آئی، یہ وا کیوں آئی بھائی، یہ ہاں پہلے لام کو کیوں لائے، بعد میں فا کو کیوں لائے، الٹا کیوں نہیں کیا، یہ وا کیوں لے کر آئے بھائی، پا کیوں نہیں لے کر آئے یہاں، یہ مصنف پیدا کیوں ہوا، دنیا میں کیوں آیا، عجیب و غریب اشکالات ہوتے ہیں اور ایک فہرست ہوتی ہے. وہ اعتراضات ایسی قطار سے چلتے ہیں، کتاب اور نحو کا پتہ ہی نہیں چلتا گئی کدھر بھائی. 70 اعتراضات، 40-25 تو میرا خیال ہر ایک کرواتا ہوگا، 20-25 اعتراضات تو ہر ایک ہی کرواتا ہوگا الکلمہ پہ. سمجھ میں ہے؟ کافیت نحوی انداز میں پڑھائی جائے بھائی، نحوی انداز میں. یہ اشکال جواب کیا ہے بھائی، وہاں اشکال جواب کہیں بڑا ضروری ہے، وہاں آدمی ذکر کر دے ہر چیز کو سوال مقدر، ہر چیز کو سوال مقدر، ہر چیز کو سوال مقدر، یہ عجیب ہے. اصل میں یہ شروحات کا مطالعہ ہوتا ہے، اور شروحات والے کے تو کام ہوتا ہے کہ ہر ہر اشکال کو حل کرتا جائے، کسی اشکال کو باقی نہ رہنے دے. تو چنانچہ وہاں مطالعہ جب ہوتا ہے انہوں نے اسی انداز میں باتیں کی ہوتی ہیں تاکہ ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جائیں. تو وہ جنا مطالعہ ہوتا ہے 60-40-50-60-70 اعتراضات جوابات کا، وہ سارے آ کر طلباء کو بھی لکھوا دیے جاتے ہیں، حالانکہ ان ساروں کو لکھوانے کی کیا ضرورت ہے، وہ اپنے پاس محفوظ رکھیں، اپنے ذہن میں رکھیں، اور طالب علم کو آسان سی بحث کروائیں جس کو وہ سمجھ لے آسانی سے. اور ہاں، وہ اشکالات کا آپ نے مطالعہ کیا ہے، اب اگر وہ کوئی اعتراض کرے گا تو آپ اس کا جواب دے دیں گے بس. تو یہ ترکیب بڑی ضروری ہے، مانو نا ترکیب سیکھو گے، ترکیب آپ کو ترکیب سکھاتے لیکن وقت ہی نہیں ہے، کیا کریں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی ہاں، یہ بس یہ ایک منٹ کا شوق ہے، تھوڑی ترغیب دی ہے نا. ہاں سبق شروع ہو جائے تو پھر 2-4 دن آئیں گے پھر بھاگ جائیں گے. اچھا جی، نہیں بھائی میرے پاس تو وقت بھی نہیں ہے، ورنہ جی بڑا چاہتا ہے بھائی. یہ بنیادی چیز ہے، بہت بنیادی چیز ہے. عربی کی کوئی کتاب اٹھائیں بغیر ترکیب کے آدمی چل ہی نہیں سکتا، حل ہی نہیں کر سکتا، اور دوڑ لگی ہوتی آگے بھائی. اب یہاں جن کو کچھ ترکیب آتی ہے وہ تو یہ کر لیں گے یہ مقام، جن کو نہیں آتی ان کے لیے بڑا مسئلہ بنے گا. چلیے آگے دیکھیے بھائی، وَقَقَوْلِهِ وَلَنَا تَرْكِ مُسْنَدِ لَيْهِ کے احوال چل رہے ہیں، نَحْنُ بِمَا عِنْدَنَا وَأَنْتَ بِمَا عِنْدَكَ رَازٍ وَالرَّأْيُ مُخْتَلِفُ، ہم اس چیز پر جو ہمارے پاس ہے اور تم اس چیز پر جو تمہارے پاس ہے، رازن کیا ہو تم، راضی ہو، والرأی مختلف، اس حال میں کہ رائے مختلف ہیں بھائی، رائے مختلف ہوتی ہیں لوگوں کی، تو تمہارے پاس جو کچھ ہے تم اس پر خوش، ہمارے پاس جو ہے ہم اس پر خوش. تو یہاں خبر محذوف ہے مولانا، نحن بما عندنا نحن راضون، ہم کیا ہیں، راضی ہیں، اور تو بھی، انت بما عندک راضن، تو بھی راضی. تو یہ راضن خبر نہیں بن سکتی نحنو کے لیے، کیونکہ نحنو جمع ہے اور راضن مفرد ہے. فقوله نحن مبتدا، نحن مبتدا ہے محذوف الخبر، جس کی خبر محذوف ہے، لما ذکرنا، انہی نکات کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کیے، ای نحن بما عندنا راضون، ہم جو کچھ ہمارے پاس ہے اس پر راضی ہیں. فالمحذوف ہا ہنا خبر الاول، بھئی یہ مثال جواب دے رہے ہیں کہ بھئی یہ دوسری مثال کیوں لائے، کیا فائدہ اس پہلی مثال ذکر کر دی تھی، کہتے ہیں فرق ہے دونوں مثالوں میں. پہلے میں فإنی وقیارن بہا لغریب، آپ نے انی کی خبر نکالی تھی یا قیارن کی خبر نکالی تھی؟
قیارن
جی،
قیار
بھائی، یہ قیار کی خبر ہم نے نکالی تھی، لغریب ان کا لام بتلا رہا تھا، یہ انا کی خبر ہے، کس کی خبر ہے؟ تو قیارن کی خبر ہم نے نکالی تھی، اور قیارن اول ہے ثانی ہے؟ ثانی، تو دوسرے کی خبر نکالی تھی، اور یہاں نحن اول ہے یا ثانی ہے؟ تو یہاں اول کی خبر محذوف، وہاں ثانی کی خبر محذوف تھی، فالمحذوف ہا ہنا خبر الاول بقرینۃ الثانی، دوسرے کے قرینے کے موجود ہونے کی وجہ سے، وفی البیت سابق بالعکس، اور گزشتہ شعر میں اس کا عکس تھا، وقولک زید منطلق وعمر، زید چلنے والا ہے، وعمر اور عمر، تو اصل میں کلام یوں ہے، زید منطلق وعمر منطلق، فحذف للاحتراز عن العبسی، تو یہ منطلق کو حذف کیا مولانا، کیوں؟ عبس سے بچنے کے لیے، کیونکہ ایک مرتبہ منطلق آ چکا تو دوبارہ اس کا ذکر کرنا عبس ہے، من غیر ذیق المقام، یہ بھی ایک اشکال کا جواب دیا بھائی کہ یہ مثال ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی، کہتے ہیں بھائی فرق تھا دونوں مثالوں میں، فرق یہ کہ پہلے اشعار گزرے، اشعار کے اندر ہم کیا کرتے، اگر مسند کو ذکر کرتے تو مقام تنگ تھا، مسند کو ذکر نہیں کر سکتے تھے، وزن ٹوٹ جاتا تھا، اور یہاں پر مقام بھی تنگ نہیں، پھر بھی ہم نے اس کو کیا کر لیا، تو فرق آ گیا دونوں میں، وَقَوْلِكَ خَرَجْتُ فَإِذَا زَيْدٌ، اور اسی طرح آپ کا یہ کہنا والا نا، میں نکلا پس اچانک زید تھا، فَإِذَا زَيْد، پس اچانک زید موجود تھا، اے موجود، اس کی خبر نکال لیں، کہتے ہیں اے موجود او حاضر، موجود تھا یا حاضر تھا، او واقف یا کھڑا تھا، او بالباب یا دروازے پر تھا، او ما اشبہ ذالک، یا اس کے مشابہ کوئی بھی خبر نکال لیں، کہ میں نکلا تو اچانک زید کھڑا تھا، میں نکلا اچانک زید موجود تھا، میں نکلا اچانک زید دروازے پر تھا، فحذف، اس خبر کو حذف کر دیا گیا، لما، اسی وجہ سے، مرہ جو گزری بھائی، کہ کیا اس کا ذکر کیا تھا، عبس تھا، ما اتباع الاستعمالی، ساتھ ساتھ استعمال کا اتباع بھی کیا، یہ فرق آ گیا گزشتہ مثالوں سے، گزشتہ مثالوں میں استعمال کا اتباع نہیں تھا، یہاں استعمال کا، بھائی عرب کو ہم نے سنا ہے وہ جب اذا مفاجاتیہ لاتے ہیں تو اس کے بعد خبر کو عموماً کیا کرتے ہیں، حذف کرتے ہیں، تو ہم نے بھی پیروی کی استعمال میں، اور ہم نے بھی خبر کو کیا کر دیا، حذف کر دیا، لِأَنَّ اِذَا الْمُفَاجَاتِ، اس لئے کہ اِذَا مُفَاجَاتِيَا جو ہے، تَدُلُّ عَلَى مُطْلَقِ الْوُجُودِ، وہ دلالت کرتا ہے مطلق وجود پر، فَإِذَا زَيْدٌ، یعنی زید کا وجود تھا، زید کا اچانک کیا تھا، یعنی وہ موجود تھا، تو اِذَا مُفَاجَاتِيَا دلالت ہی وجود پر کرتا ہے، وَقَدْ يَنْزَمُ إِلَيْهَا قَرَائِنُ، اور تحقیق کبھی مل جاتے ہیں اس کے ساتھ ایسے قرینے، تدل على نوع خصوصیت، جو دلالت کرتے ہیں ایک نوع خصوصیت پر، ترکیب میں نے دیکھو نکرہ کے بعد فعل آ جائے، میں نے کیا بتلایا تھا، کیا ترجمہ کریں گے، موصوف صفت والا عموماً، نکرہ کے بعد کیا ہے، اور کیسے کریں گے، موصوف سے پہلے ایسا کا لفظ لایا کرو، موصوف سے پہلے کیا لے آؤ، دیکھو اب ترجمہ کرو، تحقیق مل جاتے ہیں اس کے ساتھ ایسے قرائن جو دلالت کرتے ہیں علی نوع خصوصیت، ان کس پر، ایک نوع خصوصیت پر، کل لفظ الخروج، جیسے کہ لفظ خروج تھا، المشعری جو خبر دے رہا تھا کیا، بِأَنَّ الْمُرَادَ، کہ مراد یہ ہے، فَإِذَا زَيْدٌ بِالْبَابِ، زید کہاں پر تھا، دیکھو اذا مفاجاتیہ جو ہے مطلق وجود پر دلالت کرتا ہے، میں نکلا اچانک زید تھا، یعنی زید موجود تھا، تو اذا مفاجاتیہ وجود پر دلالت کرتا ہے، تو خبر حذف کر لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھار کوئی اور قرینہ مل جاتا ہے، اور اس قرینے کی وجہ سے خبر میں کچھ اختصاص آ جاتا ہے، اب موجود ان نہیں نکالتے بلکہ اس کے مطابق نکال لیں گے، تو یہاں پر میں دروازے سے نکلا، تو دروازے سے نکلنے نے بتلایا کہ خبر یہاں پر کیا ہے، فاذا زید بالباب، زید کہاں پر تھا؟ دروازے پر تھا یا حاضر تھا، جی کہ مراد کیا ہے کہ زید دروازے پر تھا او حاضر یا حاضر تھا او نحو ذالک، یا اس جیسی کوئی خبر. وقوله، اور اسی طرح یہ شعر ہے مولانا، ان محلا و ان مرتحلا، ہمارے لیے کیا ہے؟ محلا آنا ہے، و ان مرتحلا اور ہمارے لیے کوچ کرنا ہے، و ان فی السفری اور بے شک مسافروں میں، سفر اس میں جمع ہے مسافروں کے لیے، مسافر مراد ہیں، اس میں جمع ہے، بے شک ہم سفر بے شک مسافروں میں، اذ مضوا جب چلے جائیں، محلا مہلت ہے یعنی بعد ہے، دوری ہے، محلا بعد ہے یعنی دوری ہے. شاعر کہتا ہے کہ ہم دنیا میں آتے ہیں اور پھر کچھ وقت گزارنے کے بعد ہمیں یہاں دنیا سے جانا پڑتا ہے، اور جب سفر پر کوئی شخص جاتا ہے تو پھر کچھ مدت کے بعد ہی واپس آیا کرتا ہے، کچھ مدت کے بعد. لیکن یہ جو سفر ہے جس کے جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں، یہ ایسا سفر ہے کہ اس میں جب کوئی اس سفر پر چلا جاتا ہے تو اس میں بڑا بعد آ جاتا ہے، بڑا ہی طویل بعد آ جاتا ہے، اور پھر اس شخص کی دوبارہ واپسی نہیں ہوتی ہے، شخص کی دوبارہ واپسی نہیں ہوتی. تو جیسے پہلے لوگ گئے، ہمیں بھی یہاں سے جانا ہے. دیکھیے، تو انہوں نے جو چلے گئے یہاں سے جاتے ہیں، سفر پر نکلتے ہیں، انہوں نے اس جانے والوں نے اس سفر میں اتنا مبالغہ کیا، جانے میں اتنا مبالغہ کیا کہ بس چلے ہی گئے، پھر واپس نہیں آئے. جانے میں کیا کیا؟ اتنا مبالغہ، اس حد تک چلے گئے کہ چلے ہی چلے گئے، پھر واپس ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا. ان محلا و ان مرتحلا، ہمارے لیے جانا ہے آنا ہے، و ان مرتحلا اور ہمارے لیے کوچ کرنا ہے، و ان فی السفری اور بے شک مسافروں کے اندر، اذ مضوا جب وہ چلے جائیں، محلا کیا ہے؟ بڑی دوری ہے. اے ان لنا، خبر نے بتلا دی مولانا، ان محلا یہ اسم ہے، تو کلام یوں ہے، ان لنا محلا و ان لنا مرتحلا، ہمارے لیے آنا ہے اور ہمارے لیے جان. اے ان لنا فی الدنیا، ہمارے لیے دنیا کے اندر، حلولا آنا ہے، ولنا عنہا الى الاخرت ارتحالا اور ہمارے لیے اس دنیا سے آخرت کی طرف کوچ کرنا ہے. والمسافرون اور مسافروں نے یعنی انتقال کرنے والوں نے، قد توغلوا فی المضی، انہوں نے اتنا مبالغہ کیا ہے جانے میں، توغل کہتے ہیں حد سے گزرنا، اتنے حد سے گزر گئے ہیں جانے کے اندر کہ لا رجوع لہم، کہ ان کے لیے واپسی ہے ہی نہیں. فحذف المسند، مسند کو حذف کیا گیا، الذی ہوا ظرف قطعا، جو قطعی طور پر ظرف ہے، یعنی ظرف مستقر، ظرف ہے جار مجرور ہے. کیا ہے؟ کیا تھا مولانا خبر؟ لنا خبر مقدم، ہم نے محذوف نکالی تھی، یہ ظرف ہے، ظرف جار مجرور کو ظرف کہتے ہیں. الذی ہوا ظرف قطعا، مسند کو حذف کیا گیا جو ظرف ہے قطعی طور پر. کیوں حذف کیا؟ لقصد الاختصار والعدول، کیونکہ آپ کیا قصد ہے آپ کا؟ اختصار بھی کرنا چاہتے ہیں اور عدول کرنا چاہتے ہیں. الی اقوى الدلیلین، کس کی طرف؟ دو دلیلوں میں سے زیادہ قوی کی طرف، عن العقل عقل کی طرف. ولضیق المقام، نیز مقام بھی تنگ تھا. عن المحافظتی علی الشعر، کیونکہ وزن کے شعر کے وزن کی بھی حفاظت کر. والاتباع الاستعمالی، نیز استعمال کا اتباع بھی کرنا تھا اس میں. لاطراد الحذفی، کیونکہ حذف عام ہے. فی مثل، کس کے اندر؟ ان مالا و ان ولدا، عرب اس جیسا کلام بولتے ہیں، ان مالا و ان ولدا، ان لنا مالن و ان لنا ولدن، ہمارا بہت سا ہمارے پاس بڑا مال ہے اور بڑی ہماری اولاد ہے. وقد وضع سیبوئے، تو دیکھیے ان مالن و ان ولدن جیسے مقامات میں خبر کو حذف کرتے ہیں، جہاں ان مقرر ہو اور ان کا اسم بھی کیا ہو، مقرر ہو، تو وہاں پر خبر کو کیا کر لیا کرتے ہیں. تو دیکھو ان دو دفعہ آیا، دو دفعہ اسم آیا مالن و ولدن، تو جہاں ان مقرر ہو اور اس کی خبر اسم مقرر ہو تو خبر کو کیا کر لیتے ہیں. اور یہ عام ہے عربوں کے ہاں، یہاں تک کہ قد وضع سیبوئے، یہاں تک کہ وضع کیا ہے امام سیبوئے نے فی کتاب ہی اپنی کتاب کے اندر، لہذا اس کے لیے بابن ایک باب. فقال اور یوں فرمایا ہے امام سیبوئے نے، ہذا بابو ان مالن و ان ولدن، یہ باب ہے ان مالن اور ان ولدن کا. سمجھ میں آئی بات؟ تو امام سیبوئے مولانا عظیم دنیا کے، دنیا نحو کے عظیم امام گزرے ہیں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ مولانا یہ ایک مجلس میں کہتے ہیں آئے بھائی، علماء کی مجلس ہو رہی تھی، تو وہاں آ کر انہوں نے آ کر بیٹھے اور ذکر کیا کہ میں تھک گیا ہوں، میں تھک گیا، تو لفظ غلط بول گئے. مجرد سے غالباً بولنا تھا، مزید فی سے باب لے آئے، آئی تو کہنا تھا آئی تو کہہ دیا، یا آئی تو کہنا تھا آئی تو کہہ دیا. تو بعض علماء نے وہیں پر ان کو ٹوک دیا کہ بھائی تمہیں یوں نہیں کہنا چاہیے تھا، یوں کہنا چاہیے تھا. بھرے مجمع کے اندر یہ بات سنی ایک دم تو ان کے دل کو جھٹکا لگا اور کہ اب میں ان نحو کو سیکھوں گا، یہ غلطی مجھ سے ہوئی. چنانچہ مولانا سفر پر نکلے، تقریباً 30 سال تک دیہاتوں کے اندر گھومتے پھر رہے اور عربی زبان کی تحقیق و جستجو کرتے رہے. 30 برس بعد جب وہ دیہاتوں کی خاک چھاننے کے بعد تکالیف اٹھا کر واپس اپنے شہر پہنچے، تو اب وہ مولانا سیبوئے نہ رہے تھے بلکہ دنیا کے عظیم امام سیبوئے بن چکے تھے. اور آج بھی نحو کے اندر ان کی بات ایک طرف ہو پہاڑ کی طرح مضبوط سمجھی جاتی ہے، باقی سارے نحویوں کی بات ایک طرف ہو. نحو کی عظیم و شان کتاب انہوں نے لکھی الکتاب کے نام سے. عام ہم کہیں الکتاب تو اس سے کیا مراد لیتے ہیں، قرآن مراد لیا جاتا ہے، لیکن جب نحو کی بات چل رہی ہو الکتاب کہا جائے تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے، امام سیبوئے کی وہ عظیم الشان اور بڑی ہی مشکل اور دقیق کتاب مراد ہوتی ہے. مولانا سمجھ میں آئے؟ وفات کے بعد ان کو مولانا کسی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے آپ سے کیا معاملہ فرمایا، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی. پوچھا کہ کیوں، کہ فرمایا اس لیے کہ میں اس بات کا قائل تھا کہ لفظ اللہ یہ اعرف المعارف ہے. کیا ہے؟ سب سے زیادہ علی الاطلاق پورے الفاظ میں سے سب سے زیادہ تعریف کس لفظ کے اندر ہے؟ لفظ اللہ کے اندر ہے. میں اس بات کا قائل تھا تو بس اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مغفرت فرما دی اور جنت میں داخل فرمایا. ہوئے رحمت حق بہانہ میں جوید، رحمت حق بہانہ میں جوید. جی یہ عظیم تھی، سب کہو مولانا رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعا. بھائی چلیے، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم.